الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ایک سوال ہے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہماری راہ میں جو شہید ہوتا ہے ان کو رزق دیتے ہیں, یہ اگلا جملہ تو میں نے نہیں پڑھا قرآن میں, جن پر کرم فرما کر ان کو برزخ میں سکون نصیب ہوتا ہے, یہ تو قرآن میں نہیں ہے. یہ ضرور ہے, والذین قتلوا فی سبیل اللہ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا أحياء عند ربهم يرزقون. یہ اگلا جملہ فالتو. قرآن کا موت و حیات کا تصور عمومی جو انسانوں میں تصور ہے اس سے الگ ہے. آپ نے متعدد پھلدار پودوں میں بھی ایسے پودے ہوتے ہیں جو پھل نہیں دیتے, کوئی کوئی پودا ایسا ہوتا ہے, کوئی کوئی درخت ایسا ہوتا ہے جس پہ پھل نہیں لگتا. فصلیں ہم بوتے ہیں, بعض اوقات اس میں بھوسا بے شمار ہو جاتا ہے, غلہ نہیں ہوتا, کم ہوتا ہے, بہت کم ہوتا ہے. تو قرآن کریم کا موت و حیات کا تصور یہ ہے کہ جس نے عظمت الہی کا اقرار نہیں کیا, اللہ کے نبی کا دامن نہیں تھاما, ضروریات دین کو قبول نہیں کیا, قرآن کے نزدیک وہ مردہ ہے. یہ جسے ہم موت و حیات کہتے ہیں اسے قرآن اہمیت نہیں دیتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو اس کا ایک پوائنٹ پکڑا ہوا ہے نا, ایک نقطے پہ ہم جمے ہوئے ہیں کہ یہ اب زندہ ہو گیا اور یہ مر گیا. یہ تو مسلسل انقلاب ہے, ایک مادہ بناتی ہے قدرت, پھر اس مادے میں سے پھر انسان بنتا ہے, دنیا پہ آتا ہے, ماں کے پیٹ میں بھی مادے کی صورت میں بھی ہوتا ہے, پھر اس کا جسم بنتا ہے, پھر اس میں روح آتی ہے تو زندہ ہو جاتا ہے, دنیا پہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں پیدا ہو گیا, دنیا سے چلا جاتا ہے. تو خاکی اجزاء تھے, مادہ بنا تو کوئی موت حیات کا تصور نہیں ہے, مادے سے فرد بنا تو حیات کا تصور آ گیا, روح قبض ہو گئی تو کہا مر گیا. یہ تو ایک زندگی کا مقرر راستہ ہے. انسان دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا, اسے جانا ہے کسی بھی صورت. دنیا انسان کے لیے ایک بازار ہے, دکانیں کھلی ہیں, اجناس مل رہی ہیں, وہ اپنے لیے زہر خریدتا ہے یا اپنے لیے آب شفا خریدتا ہے, یہ اس کی مرضی. زندگی اس کے پاس سرمایہ ہے, لمحہ لمحہ خرچ کر رہا ہے, چیزیں خرید رہا ہے. خریداری پوری ہوگی, فرصت جتنی ہے, جب ختم ہوگی اسے آگے جانا ہے. برزخ میں جائے گا تو وہ ایک انتظار گاہ ہے, قیامت کے انتظار میں بیٹھا رہے گا. فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ جب برزخ میں جاتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں, وہاں اس کے ساتھ وہ سلوک ہوتا ہے جیسا وہ دنیا سے چیزیں خرید کے لایا, انہی کو استعمال کرنا ہے. اس جو اپنے لیے آب شفا لایا اس کے پاس وہ ہے, جو زہر لایا وہ زہر کھاتا رہے. قیامت قائم ہوگی, حساب کتاب ہوگا, اللہ جنہیں بخش دے گا جنت چلے جائیں گے, جو گرفتار بلا ہوں گے دوزخ چلے جائیں گے. اور زندگی انسانی وہاں سے شروع ہوگی جسے کبھی موت نہیں آئے. تو اس معنی میں جو اللہ کی راہ میں جان لے لیتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں, اللہ کریم فرماتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں, ان کی زندگی اور نکھر جاتی ہے. جسم کے پرختے اڑ گئے, یہ ٹکڑے جمع کر کے جنازہ پڑھا, قبر میں دفن کیا, پھر بھی فرماتا ہے لا تحسبن الذین قتلوا, جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ان کے بارے یہ سوچنا بھی درست نہیں ہے کہ وہ مر گئے, ایسا گمان بھی نہ کرو. بل اخجاء عند اللہ یرزقون, اللہ کے نزدیک زندہ ہیں, کھاتے پیتے ہیں. یہ سوال کہ ان کی غذا کیا ہے, یہ غیر ضروری ہے. انسانی غذا دنیا میں بھی دو چار میل کے بعد ہر تین میل پہ زبان بدل جاتی ہے, ہر تین میل. سارے پنجاب میں پنجابی بولی جاتی ہے, لیکن آپ تین میل پہ جائیں تو پنجابی کا تلفظ اور ہوگا, اگلے تین میل جائیں تو اس کا تلفظ اور ہوگا. دنیا کی کوئی زبان لے لیں تو جو اہل زبان ہیں, زبان جو بولتے ہیں, تو زبانیں ہر تین میل پہ بدل جاتی ہیں. اسی طرح باقی جو زبانیں, سب کا یہی عالم ہے, یہی عالم غذا کا بھی ہے. ایک جگہ ایک چیز پسندیدہ غذا ہے, آپ تھوڑی دور جاتے ہیں تو اس گاؤں کی پسندیدہ غذا کوئی اور ہے, کہیں اور جاتے ہیں وہاں کی کوئی اور ہے. شہر میں جاتے ہیں تو وہاں وہ برگر کھا رہے ہیں, دیہات میں اس کا تصور بھی نہیں. تو جب دنیا سے برزخ میں جاتے ہیں تو ہر دیش کی, ہر ملک کی, ہر شہر کی اپنی غذا ہے. ہم ابھی وہاں گئے نہیں, ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہمیں کیا پتہ وہاں وہ کیا کھا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ان کا رزق کیا ہے, یہ تو سوال ہی فضول ہے. ایمان اس بات پہ ہے کہ اللہ انہیں روزی دیتا ہے, جو اللہ نے بتایا اخجاء عند ربہم یرزقون, اللہ کے نزدیک زندہ ہیں, انہیں رزق دیا جاتا ہے, وہ کھاتے پیتے ہیں, وہ آرام سے رہتے ہیں. تو ظاہر ہے اب عیسیٰ علیہ السلام الحمدللہ زندہ ہیں, انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ آسمانوں پہ یہی دال الٹی گئی ہوگی, وہیں یہی ہڈیا پکتی ہوگی, وہاں اسی طرح پھلکے بنتے ہوں گے توا ڈال کر؟ جہاں ہیں وہاں کی غذا بھی ہوگی, خوراک بھی وہیں کی ہوگی, موسم بھی وہیں کے ہوں گے. ان یومن عند ربک کا الف سنۃ مما تعدون, تمہاری گنتی کے حساب سے تمہارا ہزار سال گزرتا ہے تو عند اللہ ایک دن گزرتا ہے. یعنی زمین پہ ہزار سال گزر جاتا ہے, آسمان پہ ایک دن گزرتا ہے. ویسے بھی آپ ایک نقطہ لگا کر گردا گرد دائرہ لگائیں تو جتنے نقطے اس میں آپ لگائیں, جو اس مرکزی نقطے سے قریب ہوگا اس کے چکر زیادہ آئیں گے. جو باہر کے بارڈر پہ ہوگا اس کا ایک چکر پورے ہونے تک, یہ شاید ہزاروں چکر لگا چکا ہوگا جو مرکز. دار دنیا کی حرکت میں ہزار سال گزر جاتا ہے، آسمان پہ ایک دن گزرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے 21ویں صدی جا رہی ہے، تو دو دن گزر گئے، تیسرا شروع ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک. یہاں سے گئے 21ویں صدی شروع ہو گئی، لیکن وہاں پہ دو دن گزرے. اس لیے حدیث مبارکہ میں ملتا ہے نا کہ جب تشریف لائیں گے تو جوان ہی ہوں گے، دو دن اور گزر جائیں گے یا ہفتہ اور گزر جائے گا تو اس میں بوڑھے تو نہیں ہو جائیں گے، دو ہفتے گزر جائیں، مہینہ گزر جائے. تو جہاں کوئی ہوتا ہے وہاں کی ضروریات الگ ہوتی ہیں. آپ ایک صحرا میں ہیں تو موسم اور ہیں، آپ کے لباس کی ضروریات اور ہیں. آپ برفستانوں میں چلے جاتے ہیں تو وہاں کی ضروریات، بندہ تو وہی ہے، موسم بدل گئے، لباس بدل گئے، ضرورتیں بدل گئیں. تو دنیا میں دنیا کے کھانے ہیں، دنیا سے تو وہ پردہ فرما گئے لیکن مرے نہیں، ان کی روح کو اور جلا مل گئی، اور تازگی مل گئی، بالکل زندہ ہو گئی. ان کے وجود بھی زندہ رہتے ہیں. یعنی روح کا تعلق بدن سے اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ بدن گلتا سڑتا نہیں، سلامت رہتا ہے. تو کیا رزق دیا جاتا ہے، یہ وہ جانے اور ان کا رب جانے. اللہ کرے ہمیں بھی شہادت نصیب ہو جائے تو پتہ چل جائے گا کیا دیتے ہیں، اور اگر نہیں تو پھر پرائے کھانے پہ جی للچانے کا کیا فائدہ. اللہ رب العزت کی مہربانی سے نیا ساتھی مراقبہ اقربیت تک پہنچ جاتا ہے. اس مراقبہ نے کے لیے کتنی دیر معمول روزانہ کرنا ضروری ہے اور نہ کرنے کا کیا نقصان ہے. ذکر الہی کا ٹائم ٹیبل اللہ نے خود دیا ہے، جہاں ذکر کرنے کا حکم دیا ہے وہاں اس کا ٹائم ٹیبل بھی دیا ہے، طریقہ بھی بتایا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے دل میں اللہ کا ذکر کرتے رہو. تَذَرُّعًا وَخِيفَةً، نہایت عاجزی اور نیاز مندی سے، اور اس کی عظمت کو دھیان میں لاتے ہوئے، ڈرتے ہوئے. دون الجہر، بغیر آواز کے. طریقہ آ گیا نا، واذکر ربہ کا، اپنے پروردگار کا ذکر کر، فی نفس کا، دل ہی دل میں. تضرعاً وخیفتاً، اس سے نہایت عاجزی نیاز مندی سے، اور اس کی عظمت سے لرزاں ترساں. دون الجہر، بغیر آواز کے. دون الجہر من القول، آواز نہ ہو اس میں، شور نہ ہو. کب کروں، بالغضب والاعصال، راؤنڈ دا کلاک، ہر وقت، صبح شام رات دن. ولا تکن من الغافلین، غافلوں میں شامل نہ ہونا. اب غفلت ایک ایسا عمل ہے کہ بندے نے 10 سال ذکر چھوڑ دیا تو 10 سال کی غفلت ہے، 1 سال چھوڑ دیا تو 1 سال کی غفلت ہے، 1 دن چھوڑ دیا تو 1 دن کی غفلت ہے، جو لمحے بغیر ذکر کے گزر گئے ان لمحوں کی غفلت ہے. غفلت کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، غفلت غفلت ہے، تھوڑی بھی غفلت ہے، زیادہ بھی غفلت ہے. تو فرمایا غافل نہیں ہونا. ایک فارسی کا شعر ہے، رفتم کے خارز پاکشم، رفتم کے خارز پاکشم، محمل نہاں گشت از نظر، یک لحظہ غافل چون شدم، صد سالہ راہم دور شد. کہ میرے پاؤں میں کانٹا لگ گیا، محبوب کا محمل جا رہا تھا، اس کی سواری جا رہی تھی، میں اسے دیکھتا ہوا پیچھے پیچھے جا رہا تھا، تو پاؤں میں کانٹا لگ گیا. تو میں نے کہا کہ بیٹھ کے کانٹا نکال لیتا ہوں. تو میرے کانٹا نکالنے کی دیر میں تو وہ سواری تو میری نگاہوں سے ہو چل ہو گئی. تو شاید میں لمحہ بھر غافل ہوا تھا، لیکن صدیوں کا فاصلہ درمیان آ گیا. کتنا چل کر، کتنا دوڑ کر، کتنا آگے جا کر میں اسے پا بھی سکوں گا یا نہیں، شاید وہ کسی اور طرف چلا جائے، میں کسی اور راستے پہ مڑ جاؤں. تو غفلت لمحوں کی بھی برباد کر دیتی ہے. مشائخ نے جو اوقات مقرر فرمائے ہیں وہ تو بہت ہی ضروری ہیں. صحیح اوقات جو ہمارے ہاں سلسلہ عالیہ کے ہیں، بروقت تہجد ادا کر کے تہجد سے فجر تک ذکر کریں، مغرب کے بعد فارغ ہو تو عشاء تک ذکر کریں. یہ مشائخ عالیہ کے مقرر کردہ اوقات ہیں، اور ان میں یہ برکت ہوتی ہے کہ تمام مشائخ کی توجہ نصیب ہوتی ہے. جو تقاضا قرآن کریم کا ہے وہ ذکر دوام کا ہے، ہما وقت کرتا رہے. سلسلے عالیہ کا بھی یہ نہیں کہ یہ کر کے چھوڑ دی، ان دو اوقات میں ذرا محنت سے کرے، زور لگا کے کرے، پوری طرح متوجہ ہو کے کرے، دنیا سے کٹ کر کرے. باقی سارے اوقات میں چلتا پھرتا، اٹھتا بیٹھتا، غافل نہ ہو، یاد رکھے، دل ذکر کی طرف ہو، دل کی طرف متوجہ رہے. نہ کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ہم مادے میں کھو گئے ہیں، کیونکہ عقل مادی ہے، نگاہ مادی ہے، محسوسات حسیات ساری مادی ہیں ظاہراً، نفس بھی مادے ہی کے بخارات ہیں، پھر ساتھ شیطان مل جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کر مادہ، چونکہ ہماری مادی نگاہوں کے سامنے ہے، مادی لذت ہم محسوس کرتے ہیں، تو ہم اسی میں فنا ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہ سب ختم ہونے والی چیزیں ہیں، دھوکا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں کو عہدے ملتے ہیں، مراتب ملتے ہیں، ملازمتیں ملتی ہیں، جب وہ اوقات کار پہ کام نہیں کرتے، کام پہ نہیں جاتے، جاتے ہیں تو سستی کرتے ہیں، فائلیں ڈھیر لگتا رہتا ہے، بالآخر انجام کیا ہوتا ہے؟ رسوا ہوتے ہیں، معطل کر دیے جاتے ہیں، نوکریوں سے نکال دیے جاتے ہیں. ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت محتاج نہیں ہے، بے نیاز ہے، ہم محتاج ہیں. ہماری ضرورت ہے, ہم ذکر کریں گے تو ہم اپنی ضرورت پوری کریں گے, اللہ پر احسان نہیں ہے. اب اس کی مرضی, چھوڑ دے تو اسے توبہ کی توفیق دے دے, یہ اس کی مرضی. بالکل ہی اپنا نام چھین لے اسے, ڈسچارج ہی کر دے, یہ اس کی مرضی. معطل کر دے برسوں نام لینے کی توفیق, مختلف سزائیں ہیں. تو اللہ معاف کرے اور اللہ اپنی گرفت سے اپنی ہی پناہ میں رکھے. نہ کرنے کا جو سوچنا ہے نا, میرے نزدیک یہ بھی نقصان دہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی یہ سوچے بھی نہ کہ میں ذکر نہ کروں, یہ بھی نقصان دہ. عمل نہ کرنے کا نقصان تو ہے ہی ہے, اور یہ بڑا اعزاز ہے, بہت بڑا اعزاز ہے اللہ کریم کی طرف سے کہ 1450 سال دور بیٹھا بندہ, وہ برکات ان کا کوئی ذرہ جو قلب اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ساری ہیں, ان کا کوئی ذرہ پا لے, یہ بہت نصیب کی بات, بہت بڑی دولت ہے. ہمارے ایک ساتھی ہوا کرتے تھے, ابھی جماعت کی ابتدا نہیں ہوئی تھی, حضرت رحمت اللہ ساتھ, 4-5 ساتھی ہوتے تھے جو ذکر کرتے تھے, جماعت کا بھی تصور ہی نہیں تھا. تو ایک ساتھی تھے, چکرالے کی تھے, نمبردار بھی تھے, زمیندار تھے, دندہ شاہ بلاول اڈے پر ہم بیٹھے تھے. ویسے کسی اس کے دوست نے اس سے سوال کر لیا, یہ تم ہر وقت مولانا صاحب کے ساتھ گھومتے رہتے ہو, اور سنا ہے کوئی یہ ذکر بھی کراتے ہیں, اور پھر اس کا کیا ہوتا ہے؟ سادہ ذمہ دار آدمی تھا سہیل بوش. مجھے آج تک یاد ہے, اس نے کہا, بھائی جب قبر میں تمہارا سر زمین پر رکھ کر قبر بند کر دیں گے نا, اس وقت اس کی قیمت کا اندازہ ہوگا کہ میرے پاس کیا ہے. جہاں میں بتاتا رہوں تم سنتے رہو, نہ میں بتا سکتا ہوں نہ تم سمجھ سکتے. یہ سرمایہ ایسا ہے کہ جس کی حقیقی قیمت کا پتہ تب چلے گا جب تمہارا سر خاک پر رکھا ہوگا اور اوپر منو مٹی ڈال دی جائے گی, تو تب تمہیں اندازہ ہوگا کہ میرے پاس اللہ کا نام ہے اور اس کی قیمت کیا ہے. یہاں نہیں ہو سکتا. مجھے ان کی وہ بات آج تک اچھی طرح الفاظ تک یاد ہیں. تو بھائی یہ نفع نقصان جو ہے نا, آپ آج پوچھتے ہیں کیا نقصان ہوگا, پتہ تب چلے گا جب نفع نقصان سامنے آئے گا. میں ویسے میں نے سرسری دیکھی, پوری کتاب نہیں پڑھ سکا. پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سوانح ہے, کسی نے لکھی ہے, شاید میرے منیر نام ہے. تو اس میں وہ واقعہ لکھتے ہیں کہ کسی نے مسئلہ پوچھا ذبیحہ کا, کہ ذبح کرتے وقت تکبیر پڑھنا بھول گیا, یاد نہیں رہا, کسی سے باتیں کر رہا ہے, جانور کا دم نکل گیا, چھری چلا دی, جانور مر گیا, تو پھر تکبیر یاد آئی, تو کیا ہوگا؟ تو مسئلہ تو انہوں نے بتایا جب اللہ کے نام کے بغیر مر گیا تو پھر تکبیریں پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اگر اس طرح تکبیر سے حلال ہوتا تو ہر مردار حلال ہو جاتا جو مر گیا اس پر تکبیر پڑھ کے کھا لو. آج کل یہ فتویٰ بھی چل رہا ہے اور میں عرب میں تھا تو میں نے ان کے اس پہ ٹی وی پہ سنا تھا, ان کا پیریڈ ہوتا ہے جو علماء جواب دیتے ہیں, اس میں سوال یہ تھا کہ اس وقت جو مرغ آتے تھے مغربی ممالک سے کٹے ہوئے صاف ہوئے ہوئے سالم مرغیاں ہوتی تھی, تو مسئلہ یہ ہوا کہ یہ تو مشینوں میں کاٹتے ہیں کوئی تکبیر نہیں پڑتا, تو یہ حرام ہوگی حلال ہوگی کیا ہوگا؟ تو علماء نے فتویٰ یہ دیا کہ آپ کھاتے وقت بسم اللہ پڑھیں. مجھے بڑی اس پہ حیرت تھی, میں اس جستجو میں رہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو پھر ایک حدیث پاک ملی مجھے, وہ بالکل صورت مختلف ہے, انہوں نے اس سے فتویٰ مختلف لیا ہے. وہ صورت یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سوال پیش کیا گیا تھا کہ یا رسول اللہ, یہ جو ہمارے دیہاتی لوگ ہیں اور عموماً یہ قصابی جو کرتے ہیں, تو یہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں, ہیں مسلمان, انہیں پتہ نہیں تکبیر آتی بھی ہے کہ نہیں, تو اس کا طریقہ صحیح آتا ہے یا نہیں, صحیح تکبیر پڑھتے ہیں کہ نہیں, ہم ان سے گوشت تو لے لیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا خیر ہے, تم لے لیتے ہو تو تم اللہ کا نام لے کر کھا لو. اب یہ بالکل مختلف طریقہ ہے. وہاں ایک شبہ ہے کہ ہے تو مسلمان, پتہ نہیں اب اسے تکبیر یاد ہے یا نہیں, اس نے سیکھی ہے یا نہیں. ایک سرے سے کافر ہے, اللہ کو مانتا ہی نہیں, اس نے تکبیر سے کیا لینا تھا. وہاں یہ فتویٰ تو کارگر نہیں ہے. لیکن بہرحال آج کل وہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے, میڈ اسلام ایزی, آج کل وہ چل رہا ہے کہ اسلام کو آسان کرو, یعنی اپنی مرضی کے مطابق ڈالو. مشکل تو ویسے نہیں ہے, اسلام تو ویسے آسان ہے, لیکن یہ چاہتے ہیں کہ نہیں وہ ہماری مرضی کے مطابق ہو. تو انہیں تو جو جواب دیا تو جو اہل مجلس سے ان سے کہنے لگے کہ دیکھو جانور کا دم اللہ کے نام کے بغیر نکل جائے تو حرام ہو جاتا ہے, حالانکہ وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے. تو انسان کے جتنے دم اللہ کے نام کے بغیر نکلتے ہیں وہ کس کھاتے میں جائیں گے؟ تو فرمایا اسی لیے صوفیاء کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر. صوفیاء کا مقولہ ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر. دنیا ذکر تو اللہ توفیق دے تو کوئی سانس خالی نہ جائے, کام کاج کرتے رہیں, متوجہ اللہ بھی رہیں, دل کا دھیان رکھیں. دل نکما نہیں بیٹھتا, یہ بڑی عجیب بات ہے. آپ کچھ بھی کر رہے ہوں دماغ آپ کے ہاتھوں کے ساتھ ہوتا ہے, دل کی اپنی دنیا ہے, وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے. آپ کچھ لکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, آپ کوئی چیز بنا رہے ہیں, آپ مزدوری کر رہے ہیں, دماغ ہاتھوں کا ساتھ دے رہا ہے, دل کچھ اور ہی سوچ رہا ہے. ہر بندہ کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے, وہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, فلاں کام ایسا ہو جائے, یہ ویسا ہو جائے, وہ اپنے لگا رہتا ہے, اس کا ایک الگ جہان ہے. اب یہ جو دل بھی دنیا میں ڈوبا ہوا ہے, ہمیں کرنا صرف یہ ہے کہ اسے اللہ اللہ پہ لگائیں, اسے کہیں یہ دنیا داری, یہ ہاتھوں کا, دماغ کا, مادی اجزاء کا کام ہے, یہ ہمیں کرنے دے, تیرا کام وہ ہے, تو اپنا کر. وہ صوفیاء کہتے ہیں کہ ہسکار وال دل یار والا, بدن کاروبار حیات کرتا رہے لیکن دل اللہ کو یاد کرتا رہے. تو بھائی اس کی کوئی حدود و قیود نہیں ہے, ہمت کی بات ہے جتنا کوئی کر سکتا ہے. اس میں کوئی اللہ کی تیو توفیق ہے. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ حوادث زمانہ اور جدید سائنس نے, نئے شعبہ‌زدگانوں نے ہمارے ایمان کو متزلزل کر دیا ہے. کوئی آسان سا نسخہ فرمائیں کہ ہماری موت ایمان پر آئے, غزوہ ہند میں شمولیت نصیب ہو. بڑی عجیب بات ہے کہ غیر متعلقہ چیزوں کا ہم سہارا لیتے ہیں, انہیں بہانہ بنا لیتے ہیں. ساری سائنسی ایجادوں, سارے نئے تجربات, ساری نئی کہانیوں کا توحید باری پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ کوئی دوسرا اللہ دریافت کر لیا سائنس؟ اسباب ہی دریافت کیے ہیں نا. سائنس نے جتنے بھی راز کھولے ہیں تو اسباب دریافت کیے ہیں نا. فلاں ستارے سے فلاں ریز آئی اور فلاں جگہ یہ ہو گیا, فلاں بوٹی سے فلاں اثر آیا یہ ہو گیا, فلاں جگہ یہ چیز اگی یہ ہو گیا. لیکن اگانے والا, بنانے والا, چلانے والا کوئی نیا دریافت کیا؟ روحانیات کے ساتھ تو سائنس کی رسائی سے ہی بالا تر چیزیں ہیں. ایمانیات اور ہیں, مادیات اور ہیں. سائنس نے ہمارا لباس بدل دیا, سائنس نے ہماری خوراک بدل دی, سائنس نے ہمارے سفر کے ذرائع بدل دیے. لیکن سائنس کا ہمارے ایمان سے تو کوئی تعلق نہیں. یا تو سائنس نے کوئی نیا معبود دریافت کر لیا ہوتا, سائنس نے کوئی نئی نبوت دریافت کر لی ہوتی, سائنس نے کوئی نیا قرآن تلاش کر لیا ہوتا کہ یہ کتاب اس کتاب سے زیادہ اتھینٹک ہے, پھر تو خطرہ تھا. وہ سائنس سراسر مادے کو ڈسکس کرتی ہے, روح کو جانتی بھی نہیں. روح, ایمانیات, روحانیات, یہ سائنس کا موضوع ہی نہیں. سائنس تو دھکے کھا کر اب یہ بمشکل مان سکی ہے کہ نہیں روح بھی ہے. پہلے تو انکار ہی تھا کہ نہیں روح شو کوئی نہیں. زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا. سائنس کا عقیدہ تو یہ تھا کہ اجزاء بدن ملتے ہیں تو ایک بخارات سے بن جاتے ہیں, یہ حیات ہے. وہ جب ڈسٹرب ہوتے ہیں, بکھرتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتی ہے, موت ہے. اب جب یہ جیسے آنکھیں کسی کو ایک مرنے والی کی لے لیں, دوسرے کو لگا دیں, اس کا گردہ لے کر اس بندے کا اس کو لگا دیا, مرنے والا مر گیا, اس کا گردہ نکال لیا, اجزاء لگا لیے, تو سائنس کو یہ خیال آیا کہ یہ آنکھ تو وہی ہے جو بند ہو گئی تھی, نہیں دیکھ رہی تھی, اس بدن میں نہیں دیکھ رہی تھی, اس میں لگائی تو دیکھنے لگ گئی. اس کا مطلب ہے روح نام کی کوئی چیز ہے جو اس بدن میں ہے, اس میں نہیں تھی. یعنی اس ایک چھوٹے سے سہارے سے سائنس یہاں تک پہنچی ہے کہ روح ہے. اب روح کیا ہے, کہاں سے آئے, کہ یہ سائنس کو ابھی تک کوئی پتہ نہیں. تو بھائی سائنس نے آپ کے کیا عقائد بدلنے ہیں؟ سائنس آپ کا لباس بدل سکتی ہے, آپ کی دوا بدل سکتی ہے, آپ کی غذا بدل سکتی ہے, آپ کا کردار نہیں بدل سکتا. یہ وہ جھوٹے بہانے ہیں جو ہم عمل نہ کرنے کے لیے خود تراشتے ہیں. جی آج کا عید ہی ایسا ہے. بھائی عید کیا عید, ہر حال میں ایسا ہی ہوتا ہے, گرمیاں سردیاں بہار خزاں, جب سے عالم منشا شعود پر آیا اور جب تک رہے گا یہی, اسی طرح موسم بھی رہیں گے, اسی طرح گرم سرد علاقے بھی رہیں گے, یہی فضا بھی رہے گی, ہوائیں بھی چلیں گی, بارشیں بھی ہوں گی, خوش مثالی بھی آئے گی. زمانے میں کیا بدلا, زمانہ نہیں بدلا, ہم بدل گئے, انسان بدلتے رہتے ہیں, انسان کی فکر بدلتی رہتی ہے, سوچ بدلتی رہتی ہے. اس لیے کوئی جانور بدلتا دیکھا آپ نے, کبھی شیر نے گھاس کھائی ہے, کبھی بیلوں نے گوشت کھایا ہے. جانور کو یہ اختیار نہیں کہ وہ بدلے, فطرت پر جہاں مقرر کر دیا وہی رہے گا. انسان کو یہ اختیار دیا کس طرح چیزوں کو استعمال کرتا ہے, کیا پسند کرتا ہے کیا نہیں, اور پھر اس پہ اللہ کریم نے اپنی پسند بتا دی کہ میرا انتخاب تمہارے لیے یہ ہے. اب اس نے گھاس چرنے والے جانوروں کے لیے گھاس منتخب فرمایا تو انہیں بتایا نہیں, بلکہ ان کا مزاج بنا وہ کھاتے ہی گھاس, وہ گوشت کھا ہی نہیں سکتے. گوشت خور جانور جو ہے وہ گھاس پہ زندہ نہیں رہ سکتے. انسان کو یہ اختیار دیا کہ تیرے سامنے کائنات بکھیر دی ہے, اس میں گوشت بھی ہے, گھاس بھی ہے, پھل بھی ہیں, حلال بھی ہے, حرام بھی ہے, جائز بھی ہے, ناجائز بھی ہے. تو سب سے اعلی مخلوق ہے, تجھے میں اختیار دیتا ہوں جو اپنے لیے چاہتا ہے چن لے, لیکن میں نے تیرے لیے یہ پسند فرمایا. اگر تو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے, میری پناہ میں رہنا چاہتا ہے, تو یہ کھا یہ نہ, حلال کھا حرام نہ کھا, جائز کام کرنا جائز. اور اگر تو اطاعت نہیں کرے گا تو دوستی یا دشمنی دو ہی باتیں ہوتی ہیں, وہ تو امریکہ کا قانون بھی ہے کہ یو آر فرینڈ اور یو آر اینمی, تم یا دوست ہو یا دشمن ہو. یہ مخلوق کی جرات نہیں یہ کہہ سکے, یہ اللہ کی بارگاہ کا فیصلہ ہے, یا اللہ کے لوگ دوست ہیں یا دشمن. دشمنی کرو گے تو اس کا نتیجہ بھگت لو گے, میرا تو کچھ نہیں بگڑے گا. تو زمانے ایک ہی سے ہیں, گھبراؤ نہیں. مینز بدلتے ہیں, وسائل بدلتے ہیں, ذرائع بدلتے ہیں, حالات نہیں بدلتے. انسان کو پہلے بھی بھوک لگتی تھی, اب بھی لگتی ہے, پیاس لگتی تھی, اب بھی لگتی ہے, لباس کی ضرورت تھی, اب بھی ہے, گرمی سردی محسوس کرتا تھا, وہی عادت ہے. اس کو اختیار دیا یہ مینز اور ذرائع تبدیل کرتا رہتا. پہلے ہم دیسی روئی کے بڑے بڑے بھاری لحاف لیا کرتے تھے, اب وہ کوئی ولیتی آ گئی ہیں, وہ ہلکی بھی ہیں, پتلی سی بھی ہیں, اس سے گرم بھی زیادہ ہیں, لیکن وہ ضرورت اپنی جگہ ہے کہ سردی ہے, رضائی چاہیے. رضائی کی ساخت بدلی, کپڑا بدلا, روئی بدلی, لیکن ضرورت تو نہیں بدلی. گرمی میں درختوں کے نیچے جا سوتے تھے, راتوں کو چارپائیاں چھت پہ رکھ لیتے تھے, ہوا لگتی تھی. اب ایئر کنڈیشنر چاہیے جی, کمرہ چاہیے اندر ہو ایئر کنڈیشنر, لیکن اب بھی گرمی تو لگتی ہے, رات کو ٹھنڈی ہوا تو چاہیے. وہ بات وہی ہے, ذرائع بدل گئے, مینز بدل گئے. تو یہ جو زمانے اس کے ساتھ تبدیلیاں آتی ہیں یہ ذرائع میں آتی ہیں, مقاصد جو ہیں یہ اصل بات وہیں رہتی ہے. باجرے کی روٹی کھا لیتے تھے, لسی پی لیتے تھے, اب برگر کھا کے اوپر سیون اپ یا کوئی ڈیو پیتے ہیں, تو چیزیں ذرائع بدل گئے نا. بھوک تو اب بھی لگتی ہے, تب مکی کی روٹی کھا لیتے تھے, باجرے کی گندم کی, اب وہ برگر کھا لیتے ہیں. بھوک تو وہی رہی نا, پیاس بھی وہی رہی, اب لسی پی لیتے تھے, اب سوڈا پی لیتے. تو زمانہ کوئی نہیں بدلتا, بلکہ ارشاد ہے کہ زمانے کو برا نہ کہو, اپنا حساب اپنا محاسبہ کرو, تم اچھے ہو یا برے. اگر لوگ برے ہوں گے تو انہیں سارا زمانہ برا ہی نظر آئے گا, واقعات برائی کے ہوں گے, ہر طرف گناہ پھیلا ہوگا. تو پھر یہ جرات نہیں لوگوں میں کہیں کہ ہم برے ہو گئے, کہتے ہیں زمانہ برا ہو گیا. وہ زمانہ تو وہی ہے, وہی سورج نکلتا ہے, وہی رات آتی ہے, وہی چاند نکلتا ہے, وہی ستارے ہوتے ہیں, وہی ہوائیں چلتی ہیں, وہی بادل برستے ہیں, وہی کھیتیاں اگتی ہیں. زمانے میں کیا بدلا ہے؟ کچھ بھی نہیں, سب کچھ ویسا ہی ہے اور ویسا ہی رہے گا. ہم بدلتے رہتے ہیں. بات ایجاب کی ہے. ایجاب کہتے ہیں کسی چیز کو قبول کرنا. ایک بہت معروف مقرر تھے مولانا گل شیر رحمت اللہ تعالی علیہ, ایک اجرتی قاتل سے شہید کرا دیے گئے تھے. تو وہ بڑے خوش الحان تھے اور شروع شروع میں گانے گایا کرتے تھے, اور ان کے متعلق مشہور تھا کہ کوئی دینی جلسہ بھی ہوتا اور علماء تقریر کر رہے ہوتے تو وہ سامنے کسی جگہ پر سڑک پر گراؤنڈ میں کہیں مجمع لگا کر گانا شروع کر دیتے تو لوگ علماء کی مجلس سے اٹھ کر وہاں چلے جاتے. ان کی آواز میں اتنا سوز اور اتنا اثر تھا کہ نامور علماء کے جلسے جو اس وقت متحدہ ہندوستان تھا اور نامور علماء بھی پاکستان نہیں بنا تھا, تو چوٹی چوٹی کے علماء کے مجامل سے اٹھ کر لوگ ان کا گانا سننے چلے جاتے تھے. پھر کسی اللہ کے بندے کے قابو آئے تو انہوں نے بتایا, انہیں سمجھایا کہ یہ آواز, یہ سوز تجھے اللہ نے دیا, تو شیطان کے لیے استعمال کیسے, اللہ کے لیے استعمال. پھر انہوں نے پڑھا, پھر عالم ہوئے, پھر مقرر ہوئے, پھر وہ تقریریں کرتے تھے تو سما باندھ دیا کرتے تھے. تو بات ایجاب کی ہے, قبول کرنے کی ہے. ایک عالم تقریر کر رہا ہے, قرآن و حدیث بتا رہا ہے, دوسرا بندہ ادھر گانا گا رہا ہے, تو لوگ اسے چھوڑ کر وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ ایجاب کی بات ہے, اس کی سر, اس کے سوز, اس کی آواز کو زیادہ پسند کر رہے ہیں. تم یہ زمانے کے ساز ہیں, زمانے کی سریں ہیں, زمانے کی آوازیں ہیں, لیکن ایک آواز ہمیشہ کے لیے گونج رہی ہے اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام. یہ فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم یہ رنگ و آہنگ جو زمانے کا ہے اسے قبول کرتے ہیں, یا اس سارے شور و غور میں ہم لبیک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فیصلہ ہمارا ہے. ہم علماء کا مجمع چھوڑ کر گانا سننے چلے جاتے ہیں یا گانے سے اٹھ کر یہاں آ جاتے ہیں؟ ایک طرف زمانے کی آوازیں اور ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے, اور اس میں کوئی کمی نہیں آئی. دنیا کا کوئی لمحہ روئے زمین پر ایسا نہیں جب اذانیں نہ ہو رہی ہیں. آپ کو اندازہ کرنا ہو تو کبھی گلوب کو لائٹ کے سامنے رکھ کے دیکھنے اور اسے حرکت دیتے رہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ روشنی چل رہی ہے اور پیچھے تاریکی آ رہی ہے. دنیا میں جہاں فجر کی اذان کا وقت ایک جگہ ختم ہوتا ہے تو اگلی جگہ فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے, وہاں فجر کا وقت نکل رہا ہوتا ہے تو آگے فجر آ رہی ہوتی ہے. یعنی تسلسل ہے, ایک سرے سے دوسرے سرے تک پانچوں اذانیں دیر بھر گونجتی رہتی. یہاں زور ہے, پاکستان سے جا رہی ہے, ہمارے آگے ایران ہے, نیچے سعودی ہے, وہاں زور ہو رہے ہیں. ہم یہاں سے جا رہی ہے, وہاں ہو رہی ہے, یہاں اذانیں ختم ہوں گی, وہاں شروع ہو جائیں. پانچوں اذانیں دن بھر روئے زمین پہ جاری رہتی. سارے روئے زمین پر جمعے کے مساجد بھری ہوتی ہیں, جمعے ہوتے ہیں, پانچ نمازیں ہوتی ہیں, تلاوت کرنے والے موجود ہیں, پڑھنے پڑھانے والے موجود ہیں, تبلیغ کرنے والے موجود ہیں, بیان کرنے والے موجود ہیں. یعنی اتنی گونج رہی ہے وہ آواز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ ہر عید میں بعثت عالی سے لے کر قیامت تک سب سے زیادہ گونجنے والی آواز جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب اگر ہم اسے نظر انداز کر کے زمانے کے گانے سنیں تو پھر یہ قصور ہمارا ہے, یہ زمانے کا نہیں, یہ فیصلہ ہمارا ہے. زمانے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنا فیصلہ دیکھنا ہے, مجھے کون سا راگ پسند ہے, مجھے کون سی سر پسند ہے, مجھے کون سی لے پسند ہے, مجھے کون سی آواز پیاری ہے. تو یہ تو میاں بہانے ہیں, زمانہ بدل گیا, زمانہ برائی کا ہے, نیکی کا زمانہ نہیں. یار سب فضول بات. اگر اللہ حالات ایسے پیدا کر دیتا, زمانہ بدل دیتا, تو لوگوں کو نیکی کا مکلف ہی نہ رکھتا, وہ کیوں تکلیف دیتا؟ جو بات بندہ کر نہیں سکتا اس کا مکلف ہی نہیں. یہ قانون تو اسلام میں شروع سے ہے نا. اب نماز میں کھڑا ہونا فرض ہے, رکن ہے نماز کا, جو نہیں کھڑا ہو سکتا وہ بیٹھ کر پڑھ لے, وہاں اس کے فرض ساقط ہو گئے. زمین پہ سجدہ رکھنا, دونوں ہاتھ قبلہ رو زمین پہ ٹیکنا, پاؤں کی ساری انگلیاں زمین پہ ہوں, گھٹنے زمین پہ ہوں, ناک زمین پہ ہو, پیشانی زمین پہ ہو, یہ شرط ہے سجدے کی, ارکان ہے سجدے کی. نہیں کر سکتا کرسی پہ بیٹھ کے جھک کے اشارہ کر کے کر لے, اس کا سجدہ منظور, اس کا مکلف ہی نہیں رہا. تو اگر قدرتی طرح سے حالات ایسے ہیں کہ ہم اسلام پہ نہیں چل سکتے, تو پھر تو ہم اسلام کے مکلف ہی نہ رہتے. حالات نہیں بدلے, زمانہ نہیں بدلا, مین وسائل ذرائع وہ بدلتے رہتے ہیں, وہ ہر عید میں بدلتے رہتے ہیں. بھائی پہلے بھی بدلتے رہتے تھے, شاید ہم سے بعد اور بدل جائیں گے. ہم جب سکول پڑھتے تھے تو ہمارے پاس سائیکل کا ہونا آج کی ہمر گاڑی سے زیادہ قیمتی ہوتا تھا. وقت جوں جوں آیا پھر اب تو کوئی سائیکل پہ بیٹھنا پسند نہیں کرتا, لوگوں کو سائیکل چلاتے شرم آتی ہے کہ لوگ کہیں گے اس کے پاس سائیکل ہے. کم از کم موٹر سائیکل تک تو ضرور آدمی جاتے ہیں. تو یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں, سفر تو نہیں بدلا. پیدل بھی سفر کرنا پڑتا تھا, سواری پہ بھی سفر, سائیکل پہ بھی, موٹر سائیکل پہ, کار پہ بھی, لیکن سفر کرنے کی ضرورتیں تو نہیں بدلی, سفر کے ذرائع بدلے. زمانہ نہیں بدلتا, ذرائع بدلتے ہیں. آپ ذرائع کے اسیر نہ ہوں, اپنے آپ کو زندہ ثابت کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تهلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک. اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا, انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا, انت ولینا فی الدنیا والآخرۃ, توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین انک علی کل شیء قدیر. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتہ.
اللہ 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 اللہ
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.